بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جمعۃ المبارک 4 اگست 2000 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نظریہ پاکستان کے عنوان سے خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين، امين يا رب العالمين. حضرات، آج سب سے پہلے تو مجھے پچھلے جمعے کے خطاب کے دوران جو ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی اس کا اعتراف کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے. میں نے شروع میں جن آیات کی تلاوت کی تھی ان میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 بھی شامل تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس کے بعد اصل الفاظ ہیں، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، پشت پناہ، ہمدرد، غم گسار نہ بناؤ. وہ خود ایک دوسرے کے آپس میں دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان سے دوستی اختیار کرے گا تو وہ انہی کے ساتھ شمار ہوگا. بڑی سخت آیت ہے قرآن مجید کی. یہاں مجھے ایک تشابہ لگا تو میں نے کہہ دیا تھا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا. مضمون تو وہی رہا لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ اس سے غلط پڑھے گئے. اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، آپ بھی اس کی تصحیح کر لیں. اس لیے کہ میری یہ تقریر آپ بھی سن رہے ہیں، یہ پھر بیرون ممالک بھی سنی جاتی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج سب سے پہلے میں ریکارڈ پر لے آؤں کہ مجھ سے اس آیت کی تلاوت میں غلطی ہوئی تھی. آج میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، ان پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کی ہم مضمون 3 آیتیں مزید ہیں جو میں نے سورہ آل عمران کی آج پڑھی. یہ دونوں صورتیں جو ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے. جیسے قرآن کی آخری جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا ایک نام ہے معوذتین. وہ 2 صورتیں کہ جن میں تعوذ کی تعلیم دی گئی، اسی طرح ان دونوں صورتوں کو سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے حضور نے ایک نام دیا الزہراوین. 2 انتہائی روشن، انتہائی تابناک صورتیں، اور ان میں آپس میں رشتہ ہے. انہیں بہنیں بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جوڑا بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے مضامین میں بڑی گہری مشابہت ہے. تو جس طریقے سے قرآن مجید نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور جو ہمارا ہے بنی اسرائیل تم سے عہد تھا اس کو تم پورا کرو، تو پھر جو ہمارا عہد ہے وہ بھی ہم پورا کریں گے، اور دیکھو تم حق پر باطل کا پردہ نہ ڈالو. یہ بنیادی اصل میں یہ مضمون ہے جس کے لیے کہ آج میں نے دوبارہ یہ آیت تلاوت کی ہے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھو حق پر باطل کا ملمہ نہ چڑھاؤ اور حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے, جبکہ تمہارے علم میں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی جو تین آیات ہیں وہ دیکھیے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اے مسلمانوں, یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تو ادھار کھائے بیٹھا ہے اس پر کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لیکن وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو, اپنی آفت برباد کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یا اہل کتاب, بڑے ہی جذباتی انداز میں, بڑا اپیل کا انداز ہے قرآن مجید ان سے مخاطب ہے, یا اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں بالفاظ دیگر. یا اہل کتاب, اے کتاب والو, لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ قرآن حق ہے؟ اس لیے کہ بارہا قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یا اہل کتاب, لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اہل کتاب, کیوں حق پر باطل کا ملمہ چڑھا رہے ہو؟ کیوں پردے ڈال رہے ہو؟ کیوں حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اب آپ کے علم میں ہے وہ حدیث بھی, میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے خبر دی تھی اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو اہل کتاب میں, یہود میں پیدا ہوں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّ مَن قَبْلَكُمْ, کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں انہی کے طریقوں کی تم بھی لازمن پیروی کرو گے, تم بھی انہی راستوں پر چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اگر ان میں سے کوئی شقی اور بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی, تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا ضرور ہوگا. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت تلبیس الحق بالباطل کا ایک بہت بڑا جو ہے مہم کے انداز میں ایک مارکا گرم ہو گیا ہے. نظریہ پاکستان جو حقیقی تھا, جینیسس آف پاکستان کا جو اصل پس منظر تھا, اس کے جو محرکات تھے, اس پوری تحریک, اصل تحریک پاکستان شمار ہوتی ہے ویسے تو یہ کہ سن 40 میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوا ہے تو 7 سال کم کہیں گے 47 تک, لیکن اصل 37 کے بعد سے در حقیقت مسلم لیگ کی تحریک میں جان پڑنی شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی, اور سن 40 میں پھر قرارداد پاکستان جو ہے اسی آپ کے یہ جو اس وقت کا جو پرانے زمانے میں ونٹو پارک کہلاتا تھا, اب یہ جو بھی ہے ہمارا پارک جس میں کہ یادگار کھڑی ہوئی ہے وہ مینار پاکستان, یہاں وہ جلسہ ہوا, عظیم جلسہ, اس میں قرارداد پاس ہوئی. ان 10 سالوں کے دوران جس چیز کو انتہائی تکرار اور اعادے کے ساتھ بار بار انتہائی شد و مد کے ساتھ کہا گیا, آج اس کی نفی پر کمر کسی جا رہی ہے اور بہت سے دانشور اس کے اندر آ گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. قائد اعظم کی ایک تقریر, 10 سال کے بیانات, 10 سال کی تقاریر, 10 سال میں جو انہوں نے بارہا کہا کہ پوچھا گیا پاکستان کے دستور کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے, فرمایا ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے, ہمارا دستور قرآن ہوگا. اب اس سے زیادہ کلیئر کوئی بات ہے؟ ایک جلسہ عام میں جو خطیب پاکستان یوں کہہ سکتے ہیں تحریک پاکستان, خطیب مسلم, بہادر یار جنگ, جن سے بڑا اوریٹر جو ہے ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا ہے, ایک جلسے میں انہوں نے سوال کیا باقاعدہ, جبکہ قائد اعظم کی صدارت میں وہ تقریر کر رہے تھے, کیوں قائد اعظم, کیا پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا یا نہیں, خلافت راشدہ ہوگی یا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں, ضرور ہوگی. اب یہ باتیں, اور پھر یہ کہ ان کی تقریریں, ان کے بیانات, ہمارا دین علیحدہ ہے, ہمارے قوانین علیحدہ ہیں, ہماری تہذیب علیحدہ ہے, ہمارا تمدن علیحدہ ہے, ہم جو ہے, اور ظاہر بات ہے کہ کہا یہ گیا تھا ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن کیوں؟ اگر تو مذہب کی بنیاد پر قومیت ہے تو پھر تو بے شمار قومیتیں تھیں, مسلم قومیت بھی تھی, پھر سکھ قومیت بھی تھی, پھر ہندو قومیت بھی تھی, تو پھر کوئی بدھ قومیت بھی ہوگی, کوئی پارسی قومیت بھی ہوگی, پھر عیسائی, سب کے سب تھی نا. لیکن ٹو نیشن تھیوری کا مطلب کیا تھا؟ بالکل جو ہم کہتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ, کفر ساری کی ساری ایک ملت کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا تقسیم جو ہوا ہے ہندوستان وہ اس بنیاد پر ہوا ہے مسلم اکثریت غیر مسلم اکثریت, ہندو نہیں غیر مسلم اکثریت, اس میں ہندو بھی شامل تھے, سکھ بھی شامل تھے, پارسی بھی شامل تھے, عیسائی بھی شامل تھے, سب مل کر جو اکثریت کا علاقہ تھا وہ بھارت کو دیا گیا, اور مسلم اکثریت یہ علیحدہ دو قوم ہے. وہ یا کہ صرف ایک قوم دنیا میں وہ ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے, ورنہ کو نیشن تھیوری نہ ہوتی, وہ تو ملٹی نیشن تھیوری ہوتی اور وہ تو 8-10 قومیتیں ہوتی, لیکن یہ کہ اس پورے 10 سال کے دوران 1937 سے لے کر 1947 تک جو چیز منوائی ہے اس لیے یا دو قومیں بستی, ایک مسلم ایک غیر مسلم, ہندو نہیں کہا غیر مسلم. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی قومیت کا دار و مدار سارا کا سارا دین کے اوپر ہے, ان کی تہذیب کا, ان کے تمدن کا, ان کی روایات کا, ان کے قانون کا, ان کے نظام معیشت کا, ان کے نظام سیاست کا, ان کا نظام سب کا سب دین پر مبنی ہے, مذہب پر مبنی ہے. اس اعتبار سے ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے تاکہ ہم اپنے دین کے تقاضوں کے مطابق سارا کا سارا اپنا نظام بنا سکیں. یہ ہے وہ پکار, یہ ہے وہ بات جو بتکرار کہی گئی, اعادے کے ساتھ کہی, زور دے کر کہی گئی, ایمفیسس کے ساتھ کہی گئی. اگر یہ بات نہ کہی گئی ہوتی تو ہرگز مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت جو اسے 1946 کے الیکشن میں حاصل ہوئی حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی یا تو اندھا اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے یا نہایت ڈھیٹ انسان اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے جو در حقیقت آنکھیں بند کر کے سویا ہوا بنا ہوا ہو, ورنہ کوئی شخص بھی جس کی آنکھ کھلی ہو, جو حقائق کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتا ہو, جو تاریخ کو واقعتاً خود اپنے کھاتے میں نہ ڈھالنا چاہتا ہو بلکہ تاریخ کو معروضی طور پر پڑھنا چاہتا ہو, وہ تو یہی کہے گا پوری دنیا مانتی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے, ایک پاکستان ایک اسرائیل. حالانکہ اسرائیل کے بارے میں مجھے اختلاف ہے, اسرائیل ایک ریشیزم کی بنیاد پر قائم ہوا, یہودی مذہب ایک نسل کا مذہب ہے لہذا وہ ریشیل بنیاد پر قائم ہوا, جبکہ یہاں اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. یہاں کوئی ریس نہیں تھی, کوئی نسل نہیں تھی, بلکہ یہ کہ یہ تو در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ایک قومیت وجود میں آئی تھی. لیکن میں نے صرف گواہی اس لیے دی ہے کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے, اور یہ دونوں ملک قائم بھی ہوئے ہیں بالکل ساتھ ساتھ ہی. 1947 اگست میں پاکستان وجود میں آ رہا ہے اور 9 مہینے بعد 1948 میں اسرائیل کی ولادت ہو رہی ہے, اور دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے, اگرچہ دوسرے کے بارے میں نے اختلاف اپنا ظاہر کیا, لیکن پاکستان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اس میں اصل میں اس وقت میں مجھے آج سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں جیسے ہی امریکہ سے واپس آیا تھا اپنے سفر سے, مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں کے ایک انگریزی اخبار کے ڈان, اب ڈان ظاہر بات ہے کہ تحریک مسلم لیگ کا نقیب رہا تھا, فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح, اس کی تاسیس جو ہے قائد اعظم نے رکھی تھی, لیکن اب پتہ نہیں وہ کس خطوط کے اوپر چل رہا ہے, اس کا اس نے رخ کیا اپنا بدلا ہے, اور اس کے جو کالم نگار ہیں وہ سب جو ہے نظریہ پاکستان کی حقیقت کے اوپر ملمہ کے پردہ ڈالنے کے اوپر جو ہے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے گویا کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کو اوپر تلبیس الحق بالباطل جو ہے اس کو اپنی امکانی حد تک پورا کریں گے. اب ان میں سے ایک دانشور تو کاوش جی ہیں, ان کو تو میں قابل معافی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ پارسی ہے غیر مسلم ہے, غیر مسلم کو تو ایسی بات کہنی چاہیے, اس کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ مکمل میں بھی مکمل شہری پاکستان کا شمار کیا جاؤں, لہذا مذہب کی بنیاد اگر ہو حکومت کی اور اسلامی اگر یہاں پر ریاست ہو تو ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم مکمل شہری نہیں ہوتا, برابر کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسے میں بعد میں عرض کروں گا, جو حقوق اس کو مذہبی حقوق کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال برابر نہیں ہوتے. اسلامی ریاست کی اصل شہریت, مکمل شہریت, کامل شہریت صرف مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے. لہذا کاوش جی اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, انہیں تو یقیناً کرنا چاہیے, وہ پارسی ہیں. پوری دنیا میں بھی سیکولرزم کا ڈنکا جو بجوایا وہ یہودیوں نے بجوایا, اس لیے کہ وہ چھوٹی سی اقلیت ہے. اگر ریاست کا کوئی تعلق مذہب سے ہو تو ان کی تو کوئی حیثیت دنیا میں بنتی ہی نہیں. کل 13-14 ملین ہے, 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے, 600 کروڑ میں 1.5 کروڑ کی کوئی نسبت ہی نہیں بنتی, آٹے میں نمک بھی نہیں بنتا. لہذا مذہب سے جب تک کہ ریاست کا تعلق بالکل منقطع نہ ہو جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی سے نہیں. تو سیکولرزم کا پورا فلسفہ ان کا ایجاد کردہ ہے, آرڈس نووس سیکولرم, یہ تو ہے ان کے نووو آرڈس سیکولرم, یہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, یہ جو $1 بل کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہودیوں نے یہ سارا ڈرافٹ کیا تھا، اس کے اوپر مصر کا احرام مصر بنا ہوا ہے، حالانکہ امریکہ کی تاریخ کا کوئی تعلق جو احرام مصر سے نہیں ہے، ہاں یہودیوں کا ہے. احرام مصر کی جو نیچے اس کی چٹانوں کے نیچے یہودیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اس لیے کہ بیگار ان سے لی جاتی تھی احرام کی تعمیر کے وقت، اور جب ایک پر چٹان گرتی تھی تو سینکڑوں جو ہے وہ جو اسرائیلی ہیں وہ اس کے نیچے پس کر سرما بنتے تھے. تو ان کی تاریخ میں تو اس کی ایک حیثیت ہے، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی آنکھ، ایک آنکھ، یہ پورا سمبل جو بنا ہوا ہے، غور کیجئے گا. اس لیے کہ یہ سارا جو بینکنگ کا نظام قائم کیا امریکہ میں یہودیوں نے کیا، ون ڈالر بل آج بھی دیکھیں گے اس کے اوپر یہ سمبل بنا ہوا ہے. لہذا یہ سیکولرزم ان کا ایجاد کردہ ہے. پاکستان میں بھی ظاہر بات ہے، یا قادیانی یہ کہے گا، یا عیسائی کہے گا، یا پارسی کہے گا کہ یہاں کی ریاست اور حکومت کا اور سیاسی نظام کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہ ہو. اسلام کے ساتھ ہوگا تو وہ مائنورٹی رہ گئے، ان کی حیثیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ سادھوی ہو گئی. اگر اسلام کے ساتھ تعلق ہوگا ریاست کا اور ملک کا اور قانون کا، تو ان کی حیثیت سادھوی ہو جائے گی، لا محالہ. لہذا جیسے عالمی سطح پر یہودیوں کا کردار ہے، ایسے ہی پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض مسلمان دانشور بھی اس دھوکے کے اندر آ گئے. ہمارے لاہور کے ایک بڑے عظیم دانشور ہیں، ایس ایم ظفر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، وہ سید زادے ہیں. میں آج تو ان کی خدمت میں وہ دو اشعار پیش کر رہا ہوں جو علامہ اقبال نے ایک فلسفہ زدہ سید زادے سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے. ایک سید زادہ جو فلسفے کی زد میں آ کر بلند ہو گیا، تو اس سے کہا تھا، تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کفے خاک برہمن زاد. دیکھو میں تو برہمن کی نسل سے چلا رہا ہوں اور میں اسلام کا ترانہ گا رہا ہوں، الاپ رہا ہوں، اور تو سید ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کر تو کدھر چل نکلے ہو. دل در سخن محمدی بند، اے پورے علی زبو علی چند. پورے علی یعنی علی کی اولاد، ظاہر بات ہے سادات جو بھی ہیں حضرت علی کی اولاد ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے حضرت حسین کی نسل سے ہیں وہ حسینی سید کہلاتے ہیں، حضرت حسن کی نسل سے ہیں حسنی سید کہلاتے ہیں. تو یہ پورے علی ہے، پورے علی، اے اولاد علی، زبو علی چند. یہ بو علی سینا جو ہمارے ہاں فلسفی گزرے ہیں، اور ان کے بھی فلسفے کے اندر چونکہ جو یونانی فلسفے کے غلط نظریات شامل ہو گئے، اس سے بچو اور اپنے دل کو محمد کے فرامین کا پابند کرو. دل در سخن محمدی بند، اپنے دل کو سخن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ لو، اے پورے علی زبو علی چند. اسی طرح کا مجھے تعجب ہوا ہے، حیدرآباد دکن مسلم تہذیب کا اس آخری دور میں ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز، تہذیب کا، تمدن کا، علوم کا، ثقافت کا، اردو زبان کا، یعنی یہ کہ وہاں پارٹیشن سے پہلے آپ تصور کیجئے اردو یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو میں سارے سائنس کے علوم پڑھائے جا رہے تھے، میڈیسن اور انجینئرنگ اردو میں، واحد پوری دنیا کے اندر یہ رہی یہ مثال عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی. اور وہاں تمدن اور تہذیب مسلمانوں کا اس کا سکہ چلتا تھا. اور مجھے تو توقع یہ تھی جب میں نے سنا کہ شریف المجاہد صاحب آ رہے ہیں لاہور، پروفیسر شریف المجاہد، اور وہ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں تو حیران رہ گیا، جیسے شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے میں لکھا بروٹس یو ٹو، تو میں حیران ہوا کہ یہ الشریف المجاہد حیدرآباد اتنے بولا جبیسٹ، یہ کیا بولا جبی ہوئی ہے. انہوں نے بھی آ کے وہ راگ لافا ہے کہ دو نیشن تھیوری تو صرف قیام پاکستان تک تھی، اس کا جو بھی ریفرنس ہے اس کے لیے تھا، اب وہ ختم ہو چکی. اب تو جو بھی پاکستان میں بستے ہیں وہ ایک قوم ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، اور جو ہندوستان میں بستے ہیں وہ ایک قوم ہے. اب ہمارا تھا قوم، وہ علیحدہ قوم. گویا کہ یہ صرف گویا کہ پاکستان کی تحریک کے لیے ایک ہیلا، چال بازی. یعنی ظاہر بات ہے میرے نزدیک اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی تحریک پاکستان کی، اور اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہو سکتی قائد اعظم کی، جنہوں نے 10 برس تک اگر اسلام کا راگ الاپا تھا تو گویا کہ یہ صرف عیاری تھی، یہ چالاکی تھی، یہ دھوکہ تھا کہ دنیا کو اس وقت تو دو قوم کا نظریہ دے کر پاکستان بنوا لیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اصل میں وطن کی بنیاد پر پھر ایک قوم بنا دینا تھا، یہ تو یقینا دھوکہ ہے. پھر اس کو تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ صرف جو ہے ایک جو وقتی ایک سیاسی ضرورت کے تحت جو ہے قائد اعظم کا اصل ذہن وہ نہیں تھا، اصل ذہن کچھ اور تھا، گویا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ چالاکی برتی ہے. میرے نزدیک یہ قائد اعظم کی بھی انتہائی توہین ہے درجے کی, اور یہ کہ تحریک پاکستان کی بھی نہایت غلط توجیہ. دیکھیے تحریک پاکستان کے بارے میں اول تو ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ دو اشخاص یا دو شخصیتیں اس میں فیصلہ کن کردار کی حامل ہیں. ویسے یہ کہ پیچھے جائیے تو سر سید احمد خان کا رول ہے, لیکن وہ ایک ماضی کی شے ہے, وہ تو پچھلی صدی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس صدی میں یہ جس کا آخری سال ہے یہ 2000 ملینیم, تو وہ کہتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے تیسرا, لیکن اصل میں صدی جو ہے 21ویں تو اگلے سال سے شروع ہوگی 2001 سے. یہ اسی صدی کا آخری سال ہے جو اب جا رہا ہے, جس کے اب یہ 8ویں مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس صدی میں دو عظیم شخصیات جن کا کہ قیام پاکستان مرہون منت ہے, وہ ایک علامہ اقبال ہے اور ایک قائد اعظم. ان میں جو ترتیب ہے اور نسبت و تناسب ہے, جو تقسیم کار ہے, اس کو سمجھ لیجئے. میں نے بارہا یہاں کہا ہے, مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان علامہ اقبال, معمار پاکستان, مؤسس پاکستان, بانی پاکستان قائد اعظم. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. عربی زبان میں ظلم اسے کہتے ہیں, فرض شے فی غیر محل ہی, اس کو اس پر اس کو اس پر مقام پر نہ رکھو. قائد اعظم نہ مفکر تھے, نہ فلسفی تھے, نہ مصنف تھے, کوئی کتاب ہی نہیں ہوگی جنہوں نے لکھی ہو. نہ مصنف, نہ مفکر, نہ فلسفی. وکیل بہت بڑے پائے کے, اونچے پائے کے, قانون دان بڑے ماہر, پھر سیاستدان چوٹی کے. لیکن یہ کہ ماہر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ کردار کا حامل انسان, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, منافقت نہیں, جو اندر ہے وہی باہر, کوئی ایچ پیچ نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فریب نہیں. یہ ہے قائد اعظم کی شخصیت. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو قومی نعرہ تو مسلط جو ہے وقتی مسلط, وہ گویا کہ قائد اعظم کو محروبیہ قرار دے رہے ہیں, جھوٹا قرار دے رہے ہیں. یہ درحقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی قائد اعظم. اس کی ایک جو ایک جملہ لیے پھرتے ہیں 11 اگست 1947 کی تقریر کا, اس کی توجیہ میں آپ کے سامنے کروں گا. لیکن یہ کہ اچھی طرح جان لیجئے کہ مؤسس پاکستان, بانی پاکستان, معمار پاکستان یقیناً قائد اعظم. ہم ان کے مرہون منت ہیں, احسان مند ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کہ علامہ اقبال تو 1938 میں انتقال کر گئے تھے, اس کے بعد در حقیقت سارا جو بھی یہ معاملہ مسلم لیگ کی قیادت تو کی ہے قائد اعظم نے, اور یہ کہ انہی کی قیادت کا در حقیقت یہ ثمرہ ہے کہ لوہا ماننا پڑا دو قومی نظریے کا, انگریز کو بھی, ہندو کو بھی, غیر مسلم کو بھی, اور ہندوستان کی تقسیم کے اوپر انہیں آمادہ ہونا پڑا, مجبور ہونا پڑا. تو یہ لازمت کریڈٹ ان کا ہے. لیکن مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان علامہ اقبال. دیکھیے اس وقت انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, ذرا سوچیں کہ اس وقت مسلم لیگ کا اور کانگریس کے موقف کا فرق کیا تھا. کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم, مذہب ذاتی معاملہ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی پارسی ہے, کوئی یہ ہے, کوئی مندر میں جائے, کوئی مسجد میں جائے, جاؤ, کوئی حرج نہیں, لیکن قوم تو ایک ہے, ایک ملک میں رہنے والے. ہم دیکھا نہیں, ہم مسلمان علیحدہ قوم ہیں, مسلم نیشن ہوڈ. اب تو بےچارے وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. زید سلیری صاحب جو تحریک پاکستان کے دور کے یہ سمجھیے بہت بڑے اخبار نویس تھے, جیسے الطاف حسین صاحب تھے کہ جو مدیر تھے دان کے, یا حمید نظامی تھے جو مدیر تھے نوائے وقت کے, اسی طرح زید سلیری تھے. لیکن وہ جتنے مضامین انہوں نے مسلم نیشن ہوڈ پر لکھے وہ آپ کے علم میں. تو یہ مسلمان قومیت کی بنیاد پر جو تحریک چلی ہے, تو یہی تو ہمارا اختلاف تھا. گاندھی کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مذہب کی بنیاد پر قوم نہیں بنتی. اور آپ یاد کیجئے ذرا کتنی عظیم شخصیت تھی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی, کتنا اونچا عالم, روحانی شخصیت. جمعیت علماء ہند اس وقت جو ہے بڑی عوامی تحریک تھی, بہت بڑی طاقت تھی, سیاسی طاقت, اس کے وہ صدر. اور انہوں نے ذرا ایک دفعہ کہہ دیا تھا, بل بنگش دہلی میں ایک جگہ, ایک مقام ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت, اس لیے کہ اس کے بہت قریب میرے ماموں جان مرحوم ان کا مکان تھا, تو میں اچھی طرح اس جگہ سے بھی واقف. وہاں انہوں نے تقریر کی تھی جس میں یہ کہہ دیا تھا کہ آج کی دنیا میں قومیں وطن سے بنتی ہیں. اب آپ دیکھیے علامہ اقبال نے جو اس پر چوٹ لگائی ہے, زب لگائی ہے. اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ, زدیو بند حسینہ و دیچم الاجبیز. اسی مصرے کو میں نے بدل کر کہا ہے کہ یہ الشریف المجاہد حیدرآباد جیتے بولے جبھی حیدرآباد سے آنے والا پروفیسر شریف المجاہد کیا عجیب بات کر رہا ہے. اسی طرح اقبال نے کہا تھا یہ تو عجم جو ہے ابھی تک اسلام کے اصل رموز اور اسرار سے واقف نہیں ہو سکا ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا حسین مدنی اور یہ بات کہہ دیتا. اتنی بھول عجبی عجم حروز نہ دامد رموز دی ورنہ دیوبند حسین مدنی سے بول عجبی. سروج برسر ممبر کے ملت از وطنس چلو خبر مقام محمد عربی. انہوں نے ممبر پر کہہ دیا, حالانکہ یہ ایک جلسے میں کہا تھا لیکن یہ کہ بہرحال لفظ شعری مناسبت سے لے آئے ہیں, یہ ملت وطن سے بنتی ہے اور وہاں بھی لفظ یہ تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. چنانچہ بعد میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے جب وضاحت کی کہ میں نے ملت کی بات نہیں کی تھی قوم کی بات کہی تھی, تو علامہ اقبال نے معذرت بھی کی ٹھیک ہے, لیکن قوم بھی وطن سے نہیں بنتی اسلام میں, بلکہ یہ کہ اسلام میں تو قومیت کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت دین ہے مذہب ہے. چنانچہ اردو کی جو ان کی نظم ہے وطنیت, یعنی وطنیت ایک ہے عام معنی میں لفظ استعمال کیا جائے حب الوطن, اور ایک ہے وطن کو قومیت کی بنیاد قرار دینا, یہ ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یہ لفظ کے اشتراک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ کہ وطن کی بنیاد پر قومیت بنتی ہے تو جدید نظریہ ہے دنیا کا, اب تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے, نیشن سٹیٹ کا تصور ختم ہو رہا ہے, تو ملٹی نیشنل جو ہوں گی بڑی بڑی کمپنیاں ان کی حکومتیں ہوں گی, یہ لکیریں جو ہے نیشنل سٹیٹ کی یہ تقریباً معدوم کے درجے میں ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہ 20ویں صدی کا ایک تصور تھا نیشن سٹیٹ کا کہ ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہے, لیکن اس یہ تصور جو ہے اسلام کے منافی کس درجے منافی ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے اسی موضوع پر جو نظم لکھی ہے, اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے, یہ نیا بت ہے جو اس جدید تہذیب نے تراشا ہے, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے. محمد کے دین کا جو ہے اس کا تو گویا کہ کاشانے کو یہ غارت کرنے والا ہے, اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ تھی زوردار آواز علامہ اقبال کی, جس نے مسلم قومیت, مسلمان ایک قوم ہے, ہم غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے, اور یہ ہے مفکر پاکستان. میں آج آپ کے لیے ذرا جو ان کا سن 1930 کا خطبہ ہے اس کا ایک اقتباس بھی لے کر آیا ہوں. میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے, اس کی ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست, مسلمان ریاست قائم ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی اس کے پر فرمایا اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. یہ امر اسلام کے لیے موقع فراہم کرے گا کہ اپنے اوپر سے اس نقش کو اتار پھینکے جو اسے عرب بادشاہت نے پہنایا تھا. انگریزی میں اصل لفظ ہے عرب امپیریلزم. دیکھیے اسلام کی ایک تاریخ ہے دور نبوی اور دور خلافت راشدہ, یہ ہے اسلام کی 100% صحیح تاریخ. دور بنو امیہ تو اسلام کی 100% تاریخ نہیں ہے, اس میں تو واقعہ کربلا بھی ہوا ہے, واقعہ حرہ بھی ہوا ہے, سینکڑوں تابعی جو ہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کیے ہیں, محمد بن قاسم کو بھی بلا کر شہید کیا ہے, بڑے بڑے مظالم ہوئے. پھر دور بنو عباس بادشاہت محل بنے ہیں, عیش اور سارے کے سارے بادشاہوں کے محلات میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں ہونے لگا. تو یہ جو عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے آئی, اور چونکہ زیادہ طویل عرصہ تو یہی ہے لہذا دنیا اسلام کو ان کے حوالے سے سمجھتی ہے. ہمیں موقع مل جائے گا اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو جائے تو یہ ابر اسلام کے لیے موقع فراہم کرے گا کہ اپنے اوپر سے اس نقش کو اتار پھینکے جو اسے عرب بادشاہت نے پہنا دیا تھا. اپنے قانون، اپنی تعلیم، اپنی ثقافت کو ترقی دے اور انہیں اصل اسلامی روح اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کر دے. یہ ہے نظریہ پاکستان، یہ ہے تصویر پاکستان، یہ ہے 1930 کا خطبہ اقبال کا. اور اسی کتاب نے یہ تاریخ تحریک پاکستان کی در حقیقت یہ کتاب ہے، اور یہ اس کے مصنف ہے صاحبزادہ عبد الرسول صاحب، وہاں سے میں نے یہ آج اقتباس لیا ہے. اس میں انہوں نے پھر اس کے بعد جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھے، قائد اعظم کیونکہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے انگلینڈ میں 1931 میں جا کر بیٹھ گئے، کانگریس سے مایوس ہو چکے تھے کہ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں، کسی عدل اور انصاف کا امکان نہیں، مسلمانوں سے مایوس ہو گئے تھے، ان کے اپنے الفاظ میں ایسے قوم کی کیسے رہنمائی کروں جس کے بڑے ذمہ دار لوگ بھی مجھ سے بات کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سارے نواب زادے جو تھے اور جتنے بھی ہمارے خطاب یافتہ لوگ تھے یہی تھے نا لیڈر، مسلم لیگ تو انہی کا نام تھی، نوابوں اور نواب زادوں کی جماعت تھی مسلم لیگ، یہ عوامی جماعت تو بنی ہے 1937 کے بعد. اس سے پہلے تو یہ در حقیقت مسلم ایلیٹ، اور ایلیٹ کون سا تھا وہاں؟ وہی کہ جو بڑے بڑے زمیندار تھے، وڈیرے تھے، بڑے بڑے جو ہیں وہ جاگیردار تھے، نواب تھے، اور وہ جو سر تھے یا جو خان بہادر تھے ان کی مسلم لیگ تھی. تو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی وفاداری انگریز کے ساتھ تھی، وہ اپنے حالات ڈپٹی کمشنر سے بھی اپنا معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا جس قوم کے رہنماؤں کا یہ حال ہو کہ مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر سے مل کر آئے اور مجھ سے جو بات کرے وہ جا کر شام کو گورنر کو بتا دے، تو میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ یہ الفاظ کا قاعدہ. یہ تو اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی انہیں خطوط لکھے، کچھ اور لوگوں نے بھی لکھے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں ہندوستان میں، اس وقت آپ کی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے. تو جو بہت سے خطوط لکھے وہ کتابی شکل میں شائع کیے گئے ہیں، خطوط اقبال بنام جناح. اور یہ چونکہ قائد اعظم کے دور میں مرتب ہو گئے تھے، اس کا پیش لفظ قائد اعظم کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا یہ اقتباس ہے کہ ان کے خیالات بنیادی طور پر میرے ہم آہنگ تھے، اور بند صغیر کے آئینی مسائل کا بغور مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے بعد میں بھی انہی نتائج پر پہنچا جس پر کہ علامہ اقبال پہنچے تھے. یہ لائن ہے کہ جو علامہ اقبال نے دی ہے 1930 میں، اور اس کو لے کر پھر 1934 میں واپس آئے ہیں قائد اعظم، اور پھر انہیں تا حیات صدر بنایا گیا مسلم لیگ کا، اور انہوں نے محنت کی. پہلے صوبائی الیکشن جو ہے 1937 میں ہو گئے، اس لیے اس میں تو مسلم لیگ کو کامیابی نہیں ہوئی، ابھی وقت کافی نہیں ملا تھا قائد اعظم کو مسلم لیگ کو آرگنائز کرنے میں. لیکن 1937 کے بعد سے لے کر جو انہوں نے محنت کی ہے، اور جس طرح اسلام کے بارے میں اور اسلام کے احیاء کے ضمن میں علامہ اقبال کے اس تصور کو اپنایا ہے اپنی تقریروں میں، بیانات میں، خطابات میں، ان سب میں، خطوط میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانان ہند کی آنکھ کا تارا بن گئے، اب ایک عوامی تحریک بنی مسلم لیگ، اور اب تمام مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت بنی ہے. دیکھیے یہ لوگ جو پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ اور ہندو مسلم جو بھی ہوں ان سب کو ملا کر ایک ملت واحدہ بنانے کا پرچار کر رہے ہیں، یہ لوگ میثاق مدینہ کا حوالہ بہت دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد، ہجرت فرما کر جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. وہ میثاق مدینہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ہے، اس کے عربی ٹیکسٹ بھی مل جاتے ہیں. اس میں ایک جگہ پر یہ لفظ آ گیا ہے کہ یہاں اب مسلمان اور یہودی مل کر ایک امت کی حیثیت سے رہیں گے. اگرچہ اس کی تفصیل پڑھیے، تفصیل یہ ہے کہ اپنے اپنے اخراجات یہودی علیحدہ ادا کریں گے، مسلمان علیحدہ برداشت کریں گے. البتہ اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوا تو چاہے وہ یہودیوں کے خلاف ہو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے، اور چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے. بیسیکلی اس کی جو بھی شکیں ہیں اس کا مشاہدہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو وہ در حقیقت میں جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ تھا مدینے کا. ظاہر بات ہے یہودیوں پر کس نے حملہ کرنے آنا تھا وہاں؟ آپ نوٹ کیجئے، یہودی تو رہ رہے تھے صدیوں سے وہاں پر، کوئی ان کی جنگ تھی نہیں کسی کے ساتھ. جنگ تو تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو کہ مکے سے مجبور ہوئے کہ وہاں سے ترک وطن کریں، ہجرت اختیار کریں، اور صحابہ اکرام بھی وہاں سے آئے گھر بار اور اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر. تو اس کا اندیشہ تھا کہ قریش حملہ کریں گے اور یہاں پیچھا کریں گے. لہذا یہ دس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شاہکار ایک معاملہ سمجھیے کہ دو چیزیں حضور کی مدنی زندگی میں آپ کی دور اندیشی، معاملہ فہمی، اس کے شاہکار ہیں. پروفیسر منگمری وارٹ نے جو سیرت پر دو کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، مدینہ دور وہ ایک علیحدہ کتاب ہے, محمد اک مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اک مکہ علیحدہ کتاب ہے. لیکن محمد اک مدینہ میں اس نے جتنے انگریزی کے الفاظ ہیں سٹیٹس مین ہونے کی حیثیت سے, دور اندیش ہونے کی حیثیت سے, معاملہ فہم ہونے کی حیثیت سے, انسان شناس ہونے کی حیثیت سے, جو اونچے سے اونچے الفاظ سپرلیٹیو ڈگری میں ہو سکتے وہ سب حضور کے لیے استعمال کیے. سپہ سالاری کے اعتبار سے, پلاننگ کے اعتبار سے, منصوبہ بندی کے ہر ایک پر. اور اس میں دو شاہکار چیزیں ہیں, ایک ہے یہ میثاق مدینہ, یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, آپ نے مستحکم کی اپنی پوزیشن مدینہ کے اندر. لیکن اسی میں الفاظ موجود ہیں, اگر کوئی اختلاف ہوگا, جو بھی فریق اس معاہدے میں شامل ہیں ان کے مابین کوئی اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں برابر کیسے رہ گئے؟ ٹھیک ہے, ڈیفنس آف مدینہ کے لیے وہ برابر ہے, ایک امت ہے, لیکن یہ کہ آخری فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اللہ اور اس کے رسول کا نام تو دین اسلام ہے, جو اللہ کہتا اللہ کا رسول کہتا اس کا نام اسلام ہے. گویا کہ فیصلہ کن بالا دستی وہاں پر اللہ کے رسول کو حاصل ہے, وہی اللہ کے نمائندے ہیں, وہی اللہ کے رسول ہیں. اس حوالے سے اس کو اس طریقے سے سمجھنا کہ شاید یہ کوئی مستقل اصول ہے اسلام کی, یہ مستقل تعلیم ہے, یہ بہت غلط ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہندوستان کے ایک دانشور ہیں اور وہ جو ہے بہت پرچار کرتے ہیں, میں نے بھی چونکہ پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان ہندوستان کی ایک صلح حدیبیہ کی طرف کی صلح ہو جانی چاہیے, کشمیر کے مسئلے میری رائے ہے, اس پر بڑی مغلیں بجائی گئی ان کے رسالے میں وحید الدین خان صاحب کے, کہ دیکھیے جی اب تو وہ بھی جو ہے صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کا سارا فلسفہ مکمل جو ہے صلح حدیبیہ پر ہے. بس صلح حدیبیہ ہمارے یہاں آئے تھے آج سے 15 سال پہلے, میں نے بلایا تھا یہاں ہمارے جو معاذرات قرآنی تھے ان میں ایک گھنٹے کی تقریر کی, جس کا لمبے لباد کیا تھا کہ جو کچھ ہوا صلح سے ہوا, جنگ سے کچھ نہیں ہوا, صلح ہی ہے اصل شے, صلح ہی ہے. ایک گھنٹے کی تقریر کے بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب اگر صلح اتنی ہی اچھی شے ہے جتنی آپ نے بیان کی اور جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ نے بیان کی, تو جب صلح ٹوٹ گئی اور پھر قریش کا سردار ابو سفیان چل کر آیا مدینے, سفارشیں بھی کروا رہا تھا حضرت ام حبیبہ سے بھی اور حضرت ابو بکر سے بھی, حضرت عمر سے, حضرت علی سے, حضرت فاطمہ سے, ان سب سے کوشش کی کہ سفارش کر دیں کسی طرح حضور صلح کی تجدید کر دیں, لیکن حضور نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ان کا جواب کیا تھا؟ بزبان انگریزی جواب دینے پہ مجبور ہوئے, نو کمنٹس, کوئی جواب نہیں, لا جواب. اپنی جگہ پر صلح حدیبیہ شاہکار ہے, لیکن اس کے بعد حضور نے صلح کی تجدید نہیں کی, یہ بھی حضور کا طرز عمل ہے. یہ تو ایک جد و جہد تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دین کو غالب کرنا آپ کا مشن تھا جو آپ کے حوالے کیا گیا ہے. اس کے لیے جس وقت صلح کی مصلحت نظر آئی دم کر بھی صلح کر لی, جس وقت جنگ کی مصلحت نظر آئی جنگ کی. صلح ہو جنگ ہو, ان میں سے کوئی چیز فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے, مطلوب اللہ کے دین کا غلبہ ہے. جیسے کہ اس کے بعد جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے مشرکین سے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ توبہ ہے قرآن کا آخری مینیفیسٹو, سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو, اللہ اور اس کے رسول بری ہیں ان تمام معاہدوں سے جو تم نے مشرکوں سے کیے. واضح ختم. یہ حق و باطل کے درمیان کو ایگزسٹنس کا کیا تصور ہے؟ حق اور باطل ملے رہے, جڑے رہے, دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں, یہ تو نہیں ہے. اسلام تو نہیں مانتا, ہم مجبور ہیں, طاقت نہیں ہے تو بات اور ہے, باطل کو برداشت کر رہے ہیں, مجبور ہیں. طاقت ہو پھر باطل کو برداشت کریں, جو گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے. دین کو غالب کرنے کے لیے محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صرف وائز بن کر نہیں آئے تھے, مبلغ اور مربی اور مزکی بن کر نہیں آئے تھے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله. چنانچہ سورہ توبہ میں دوسری آیت سن لیجئے 112, یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من المشرکین والکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے مسلمانوں جنگ کرو, اب جو بھی تمہارے ساتھ ملحق ہے, مشرک ہے یا کفار ہے, ان سے جنگ کرو اور تمہارے دلوں میں ان کے لیے سختی ہونی چاہیے. آخر کیا وجہ تھی جب رستم نے کہا تھا سپہ سالار آیا افواج افواج ایران نے کیوں چڑھ دوڑے ہم پر کیوں آئے ہو حملہ کرنے؟ کہا جا سکتا ہے نا کہ سلطنت روما کی طرف سے تو یہ زیادتی ہوئی کہ حضور کے سفیر کو شہید کر دیا. شاہ غسان نے جو باج گزار تھا سلطنت روما کے, اس کے لیے تو فوج کشی جائز ہو گئی. ایرانیوں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا, کیوں چڑھ دوڑے ہم پر؟ جواب دیا گیا, انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الايمان ومن جور الملوك الى عدل الاسلام. ہمیں تو بھیجا گیا ہے, اب اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے بھیجا ہمیں تاکہ لوگوں کو جہالت اور جاہلیت کی ظلمات سے, اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے گشناس کرے. یہ ہمارا مشن ہے. لہذا ہمیشہ بات کیا ہوئی, وہ اگلی آیت سنا رہا ہوں. یہود اور نصارہ کے لیے قرآن کا مستقل دستور کیا ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اے مسلمانوں, جنگ کرو اہل کتاب میں سے جو بھی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں تسلیم کرتے, اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا اسے حرام نہیں ٹھہراتے, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہنے پر آمادہ ہو جائیں, ہاتھ سے جزیہ پیش کریں. یہی وجہ ہے کہ اب دور خلافت راشدہ میں جو فوجیں نکلی تین باتیں پیش کرتے تھے ہر جگہ, شام میں گئے, عراق میں گئے, جہاں بھی گئے تین باتیں, دیکھو بھائیو مسلمان ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو, ہمارے برابر کے شہری ہو گئے, برابر کے سب برابر کے شہری ہو گئے اگر اسلام لے آؤ گے, اگر یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, نیچے ہو کر رہو, تم رہ سکتے ہو یہودی رہو, مجوسی رہو, عیسائی رہو, جو چاہو رہو, مذہبی آزادی تمہیں پوری ملے گی, لیکن اوپر غالب دین اللہ کا ہوگا. الحق کو یالو ولا یولا علیہ, حق کا یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو, غالب ہو, نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی اور غالب آ جائے, باطل حق پر غالب ہو. ظاہر بات ہے اہل حق کمزور ہو, ان میں ایمان کی کمی ہو, ان میں جوش جہاد نہ ہو تو بات اور ہے, ورنہ ایمان ہو اور جوش جہاد ہو اور ذوق شہادت ہو تو کوئی صاحب ایمان باطل کے ظلمے کو ایک دہم لمحے کے لیے تسلیم نہیں کر سکتا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. ان اہل کتاب میں سے یہی قانون ہمیشہ رہا ہے, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی, نہیں جزیہ دو گے چھوٹے بن کر رہو گے, اوپر دین حق غالب ہوگا, نیچے تم یہودی رہو, عیسائی رہو, مجوسی رہو, ہندو رہو, پارسی رہو, جو چاہو رہو, اس کی آزادی تمہیں, جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے, لیکن نظام اللہ کے دین کا جو ہے اس کو ہم جبرن نافذ کریں گے اگر اللہ ہمیں طاقت دے. اگر ہمارے بس میں ہے تو نظام اللہ کا نافذ ہوگا, ہاں اس کے نیچے تمہارا چوائس ہے, ہندو, سکھ, پارسی, عیسائی, بدھ, یہودی, جو چاہو رہو. یہ ہے در حقیقت قرآن کا تو ہمیشہ کے لیے جو ابدی ہے وہ دستور یہ ہے. یہی وجہ یاد ہوگا کچھ حضرات کو, لائٹ جارج ایک ہوتا تھا پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں, جو کہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا, برطانیہ کا اس وقت جو ہے نصف النہار پر سورج چمک رہا تھا, اس پر کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے اس کے اوپر کہیں سورج غروب بھی نہیں ہوتا, مشرق سے مغرب, مشرق کے اقصا سے مغرب بعید تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی. لیکن اس نے یہ کہا تھا قرآن مجید کا نسخہ لہرا کر برٹش پارلیمنٹ میں, جب تک یہ کتاب موجود ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے حق اور باطل میں امن کیسا, حق اور باطل میں مصالحت نہیں ہو سکتی. حق اگر حق ہے تو باطل کو برداشت نہیں کر سکتا, یا وہ حق ہے نہیں باطل ہی ہے, باطل کی باطل سے مصالحت ہو جائے گی, یا اہل حق کمزور ہے, ان میں کنوکشن کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, ان میں جوش جہاد کی کمی ہے, وہ دنیا کے پرستار بن گئے, جسے حضور نے کہا وان کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ کھاؤ ادھر سے, یہ دسترخوان جو ہے, یہ امت مسلمہ جو ہے, یہ خان نیما ہے, یغما ہے, آؤ تم ادھر سے کھسوٹو ہم ادھر سے کھسوٹیں گے. صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر, تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی, وہن. اب انہوں نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ, حضور اس بیماری کا نام تو ہم پہلی مرتبہ آپ سے سن رہے ہیں, یہ بیماری کیا ہے وہن؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. جب یہ تمہارے اندر آ جائے گا پھر تم دنیا کے لیے, دوسری اقوام کے لیے, کفار و مشرکین کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے, غلود کے لیے, تم لقمہ تر بن جاؤ گے, وہ جدھر سے چاہیں گے تمہیں کاٹ کھائیں گے. بہرحال کانگریسی علماء کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, ان کی جو پالیسی تھی ایک اتحاد عارضی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ ہو جانا, یہ غلط نہیں ہے. میثاق مدینہ میں حضور نے یہود سے اتحاد کیا مشرکین مکہ کے خلاف, ان کے خلاف ڈیفنس, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, اور وہ بھی اس حال میں کہ بالا دستی اللہ اور اس کے رسول کی رہے گی. یہ ہے میثاق مدینہ, اس میں کہاں سے جوائنٹ جو ہے وہ نیشنلزم آ گیا, اور بعض جگہ پر وہاں پر علیحدہ علیحدہ امت کا تذکرہ بھی موجود ہے, لیکن بس ایک لفظ کو لے کر جو ہے وہ دوڑے ہوئے ہیں اور اس کو اڑا رکھا ہے کہ وہ ایک امت کی حیثیت قرار دی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ عارضی صلح. اسی طرح سے جو علماء تھے کانگریسی علماء جنہیں یہاں گالیاں دی جاتی ہیں, کانگریسی علماء اس وقت یہ رائے رکھتے تھے کہ انگریز کے مقابلے میں ہمیں ہندو سے اتحاد کر لینا چاہیے, گویا کہ ان کے سامنے بھی یہی میثاق مدینہ دلیل کے طور پر موجود تھا. یہ دوسری بات ہے, یعنی میرے نزدیک اس میں کوئی حرام بات نہیں تھی, ہندو اور مسلم مل کر انگریز کو نکالے پہلے, پھر آپس کے معاملات طے کر لیں گے. یہ ان کا فلسفہ تھا, مولانا مدنی ہو, مولانا ابوالکلام آزاد ہو, ان کا فلسفہ یہی تھا نا. لیکن یہ کہ میری رائے بھی یہ کہ ان کی رائے غلط تھی, انہوں نے ہندو کے اصل عزائم کو نہیں پہچانا. اور دو وجوہات میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, 1967 کی لکھی ہوئی کتاب ہے میری اسلام اور پاکستان, دو وجوہات لکھی ہیں میں نے. ایک ان کی اپنے اوپر خود اعتمادی بہت تھی کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہندو سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہندو سے ہم نمٹ لیں گے, خود اعتمادی بہت تھی. اور نمبر دو, انگریز کی دشمنی بے انتہا تھی ان کے اندر. انگریز دشمنی کی وجہ سے, جیسے عربی میں کہاوت ہے حب کا شے یومی کا ویسم, تمہارا کسی سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے, اسی طرح کسی کی دشمنی میں بھی آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے. انہیں نظر نہیں آیا کہ ہندو کے اصل عزائم کیا ہے. ہندو شدی کی تحریک چلا رہا ہے, ہندو سنتن کی تحریک چلا رہا ہے, ہندی کو آگے لا کر اردو کو ختم کرنے کی تحریک چلا رہا ہے, جو ان کے اصل عزائم تھے. قائد اعظم کو ان کا صحیح اندازہ ہوا, یہ آپ نوٹ کر لیجئے, قائد اعظم کانگریس میں تو 1906 میں شامل ہوئے, حالانکہ مسلم لیگ بنی ہے 1906 میں, قائد اعظم شامل نہیں ہوئے اس میں, وہ کانگریس ہی تھے. 1913 میں شامل ہوئے ہیں جا کے 7 سال بعد مسلم لیگ میں, اور اس کے بعد بھی 1924-25 تک قائد اعظم نے انتہائی کوشش کی ہے, بلکہ غالباً 25 میں قائد اعظم کی کوشش سے کانگریس کا آل انڈیا اجلاس اور مسلم لیگ کا آل انڈیا اجلاس ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں منعقد ہوئے, تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ کی آپس میں گفت و شنید ہو سکے. لیکن یہ کہ ہندوؤں کے قریب رہنے کی وجہ سے, ان کی جماعت کے اندر ہونے کی وجہ سے, چونکہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے اندر تو نہیں تھے, ہندوؤں کے اندر گھس کے انہوں نے نہیں دیکھا تھا, وہ اپنی خود اعتمادی میں اور انگریز دشمنی میں اس چیز کو نظر انداز کر رہے تھے کہ ہندو کے عزائم کیا ہیں. قائد اعظم ہندو کے اندر گھس کر, ان کے پیٹ میں گھس کر دیکھ چکے تھے کہ ان کے عزائم کیا, ارادے کیا ہیں. لہذا جنہیں گوکھلے نے کہا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے یہ محمد علی جناح, وہ پھر ہندو سے مایوس ہوا کہ اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے. تب انہوں نے جو ہے یہ اپنا راستہ دوسرا اختیار کیا ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا, پھر مسلمانوں سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے, پھر انہیں واپس لانے والوں میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ خود علامہ اقبال کا ہے. پھر البتہ انہوں نے 1937 سے اور 1947 تک جو پھر کیا کام, وہ ہے اصل پاکستان کی تحریک. یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کی کیا توجہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اصل میں اس میں جو بات قائد اعظم نے کہنی چاہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سب کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی, اور یہ 100% درست ہے. اسلامی ریاست میں تمام غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے, وہ جو چاہے عقیدہ رکھیں, جس کو چاہے پوجیں, ان کی جو عبادت گاہیں ہوں گی ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک لسٹ بیان کی ہے, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر في اسم الله كثيرا. لوگوں کا ذکر بعد میں ہے, سوموں کا, گرجوں کا, خانقاہوں کا, صلوات یہ کہلاتی سینگاگ, ان کا ذکر پہلے ہے, ان کی حفاظت کی جائے گی. وہ اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو اپنی مذہبی تعلیم دیں گے, کھلی آزادی ہوگی, ان کا پرسنل لا مکمل آزاد ہوگا, شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں, وراثت جیسے چاہیں تقسیم کریں, تمام آئی پرسنل قوانین ان کے جو تہوار چاہیں منائیں, یہ کھلی آزادی. اصل میں جب قائد اعظم نے کہا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, یو آر فری ٹو گو ٹو یور, بالکل صحیح ہے, اس میں تو وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے, وہ مذہب جو پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے انسان کا, اسلام میں وہ مذہب بھی ہے. یعنی جو چاہیں آپ مانیں, جو چاہیں آپ پوجیں, آپ اللہ کو پوجیں, ایک اللہ کو, ٹھیک ہے. یہ جو سیکولرزم کے اندر ہے کہ تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہوگی, یہ اسلام میں بھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کے مختلف فرقوں کو آزادی ہوگی, فرقے جعفری والے اپنی فرقہ کے مطابق نماز پڑھیں, اپنے فرقہ کے مطابق روزہ رکھیں, اپنے فقہ کے مطابق شادی بیاہ طلاق کے معاملات کریں, فقہ حنفی والے اپنے مطابق کریں, فقہ شافعی والے اپنے مطابق کریں. گویا کہ ہندو, سکھ, پارسی, عیسائی, یہودی, مالکی, شافعی, حنفی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سب اس اعتبار سے بالکل برابر ہیں کہ مذہبی عقائد اور جو مذہبی پرسنل لا ہے ان میں سب برابر کے حقدار ہیں اپنے اپنے آزاد. لیکن اسلام صرف مذہب نہیں ہے, دین ہے, اور دین کی بالادستی ہے در حقیقت, جس کے لیے یہ سارا نظریہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا, علامہ اقبال کا نظریہ, پھر قائد اعظم کے بیانات. ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن ہے, 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے, اب اس سے زیادہ صریح بات کون سی ہوگی. اس میں تو بالادستی ہے, قرآن کی آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں. ہاں, مذہبی آزادی, مکمل آزادی وہ ان کو ملے گی یقیناً. اصل میں جو توجیہ ہے وہ میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں کی ہے. اگرچہ میں ایک بات چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ حقیقت ہمیں ماننی چاہیے, یہ جو دونوں شخصیتیں ہیں تحریک پاکستان کی, جو فیصلہ کن مؤثر شخصیات ہیں, علامہ اقبال اور قائد اعظم, دونوں عام مفہوم میں مذہبی آدمی نہیں تھے. داڑھی نہیں تھی, نماز روزے کی اس طریقے سے پابندی جیسے کہ ہے مذہب میں وہ نہیں تھی. علامہ اقبال شاید تہجد کی نماز اور رات کی نماز خاص جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے تھے, باقی پڑھتے ہوں گے تو گھر میں مسجد میں آمد و رفت نہیں تھی. قائد اعظم کا معاملہ بھی ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی, ایک بات. دوسری بات قدر مشترک دونوں میں یہ ہے کہ اسلام کا جو فارمل کانسیپٹ ہے, یعنی جو رسومات ہیں, اب یہ عبادت, نماز, روزہ, یا یہ اور جو شاعر اسلام ہے, داڑھی ہے, ایک خاص وضاح قطع ہے, تو جو فارمل تصور ہے, فارمل, اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی, ریچول کی اتنی اہمیت ان کے نزدیک نہیں تھی جتنی کہ اسلام پر مبنی سسٹم آف سوشل جسٹس, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات, فریٹرنیٹی, فریڈم اینڈ اکوالٹی آف ہیومینٹی, وہ جو قرآن نے تصورات دیے ان کی اہمیت زیادہ تھی. ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتوں کے ہاں وہ دوسری بات, برعکس ہے, ان کے ہاں ان عبادات کی اور کچھ قوانین جو ہیں اور تعزیرات ہیں ان کی اصل حیثیت ہے, اور وہ نظام کا تصور نہیں رکھتے. خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے سامنے تو نظام کا کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں. عام جو ہماری مذہبی جماعتیں, جمعیت علماء اسلام ہو پاکستان ہو, وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ شریعت اور قوانین اور تعزیرات اور حدود, ان پر زیادہ زور ہے, جبکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کا زیادہ زور تھا دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن اینڈ اسلام. یہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن یہ حقیقت بھی جان لیجئے, کوئی نظام اپنے کسی نظریے کی اساس ہی پر قائم ہوتا ہے. اسلام کا جو نظام عدل اجتماعی ہے وہ جو اس کا اصل نظریاتی اساس ہے ایمان, اس کی بنیاد پر قائم ہے, اور ایمان کی آبیاری کے لیے نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, زکات ضروری ہے, حج ضروری ہے. لہذا اس کو اگر انالائز کریں گے تو ان دونوں تصورات کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کا فارمل جو اسپیکٹ ہے, اس کا جو رسوماتی کہہ لیجئے, ظاہری شکل و صورت جو ہے, عبادات کی, قوانین کی, قواعد کی, ضوابط کی, عوامر کی, نواحی کی, ڈوز کی, ڈونٹس کی, اور اسلام کا وہ نظام عدل اجتماعی سوشل سطح پر، اکنامک سطح پر، سیاسی سطح پر، عدل، قسط، لیقوم الناس بالقسط، ان دونوں کو جمع کریں گے، یہ ضرور ہے یہ بات کہ ان کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی تھی. لیکن جو قائد اعظم کے قول کی اصل توجیہ ہے وہ میں آج سے 15 سال پہلے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں لکھ چکا ہوں. دیکھیے اصل بات کیا تھی، اگر قائد اعظم اور مسلم لیگ میدان میں نہ ہوتے، ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت آزاد ہو جاتا، تو کیا وہاں جبکہ مسلمان اقلیت میں تھے چوتھائی، کیا وہاں اسلام کے دین کی حیثیت سے قائم ہونے کا کوئی امکان تھا؟ نہیں. اب جبکہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی مساعی سے ایک ایسا ملک قائم ہو گیا جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو کیا خالص جمہوری اصولوں پر بھی یہاں اسلام کا دین قائم نہیں ہو جائے گا؟ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اکثریت کی رائے کے مطابق. لہذا انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ ہم خامخواہ اسلام کا زیادہ ڈھڈورا پیٹیں، دنیا کو دشمن بنا لیں، شیطانی قوتوں کو بیدار کر دیں کہ وہ ہمارے خلاف اپنا پورا محاذ بنا لے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب جبکہ مسلمان اکثریت کا ملک بن گیا ہے، مسلمان چاہیں گے تو یہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا. یہ ہے در حقیقت قائد اعظم کا موقف کہ اب انہی جمہوری اصولوں کے تحت یہاں اسلام آنا چاہیے، کیونکہ یہاں مسلمان ہے. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام آئے تو کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جمہوریت کا تو اصول ہی یہ ہے کہ جو اکثریت چاہے گی وہ قانون بنے گا. لہذا پاکستان کے قیام سے در حقیقت نفاذ اسلام کا راستہ ہموار ہو گیا. یہ ہے توجیہ کہ جو میں قائد اعظم کے اس قول کی کرتا ہوں، ورنہ قائد اعظم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ دھوکے باز تھے، نہ جھوٹے تھے، نہ ان کے قول میں عمل میں کوئی جو ہے فرق اور تضاد تھا. اب دیکھیے اسی کا معاملہ ہوا ہے. اب گنتی کرتے جائیے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو کیا عوامی دباؤ کے بغیر پاس ہوئی ہے؟ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اب رائے عامہ کا جو ہے وہ آپ پاس کریں، لحاظ کریں. قرارداد مقاصد ہوئی تو عوامی دباؤ کے تحت ہوئی. 1956 کے دستور میں اسلام آیا تو کیا خود بخود آ گیا تھا؟ یہ عوامی دباؤ تھا، اس میں اسلامی شکایت تھی، عوامی مطالبے کے تحت آئی. ایک فوجی عامر نے آ کر جو ہے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان میں سے اسلامیہ کا لفظ نکالنا چاہا تھا، ایوب خان نے، جبکہ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، کیوں نہیں کر سکا؟ کوئی عوامی دباؤ تھا نا جس کی وجہ سے وہ یہ اسلامی کا لفظ یہاں سے نہیں نکال سکا. پھر سوچئے بڑا عوامی دور جو پاکستان کی تاریخ میں آیا، سب سے بڑا عوامی دور، قائد عوام بھٹو صاحب کا دور، اس میں 1973 کے دستور میں اسلامی دفعات کیسے آ گئی؟ دفعہ 227 تو اس وقت بھی موجود ہے کہ یہاں اس ملک میں قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی. اور ابتدا 1973 کے دستور میں صرف 7 سال کی مہلت تھی، 7 سال کے اندر سارے قوانین اسلامی کر دیے جائیں گے. تمام مذہبی اور دینی جماعتوں نے کیوں دستخط کیے تھے اس پر؟ اس لیے تو کیے تھے. تو اگر عوامی تحریک کے ذریعے سے آنے والا برسر اقتدار قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو وہ دستور بنا رہا ہے اور وہ وہاں اسلامی دفعات رکھ رہا ہے، تو کیا یہ عوامی دباؤ کے بغیر ہے؟ پھر کیا ضیاء الحق نے 1977 میں جو عوامی تحریک تھی نظام مصطفیٰ، اسے ہائی جیک نہیں کیا تھا؟ اور پھر 11 سال اسلام کے نعرے نہیں لگائے رحمان صدر سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اقتدار لیا ہی تھا، در حقیقت نظام مصطفیٰ سے چھینا تھا، ہائی جیک کیا تھا نظام مصطفیٰ کو. لہذا 11 برس تک جو ہے وہ مالا جپتا رہا اسلامی نظام کی، اور اس نے بہرحال کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کہ فیڈرل سیئٹ کورٹ تو بنا گیا، اور فیڈرل کریے چھوٹ نے کورٹ نے 10 سال تک تو اس کی ہتکڑی بندی ہوئی تھی، 10 سال کے بعد ہتکڑی کھل گئی، تو اس نے بینک انٹرسٹ کو حرام اور ربا قرار دے دیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سب جو ہوا جمہوری طریقے سے ہوا یا عامروں کے طریقے سے ہوا ہے؟ بالکل وہ بات جو قائد اعظم کی میں نے توجیہ کی ہے، اور آج سے 15 سال پہلے کر چکا ہوں. استحکام پاکستان نامی میری کتاب پڑھیے. آج اصل میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جو بھی ایک تلبیس ہو رہی ہے، تلبیس ابلیس، یہ تلبیس الحق بالباطل، حق کے اوپر باطل کا ملمہ جو چڑھایا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان کی جو نفی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف اس وقت خصوصی جہاد کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ آج کی نسل تو وہ ہے
چالیس برس کے لوگ بھی وہ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا، پچاس برس کے لوگ بھی وہ ہیں جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہندو کا اور ہندی کا طرز عمل سے واقف ہی نہیں ہے، اور آج انہیں ورگلانا بہت آسان ہے۔ کاوس جی تو ظاہر بات ہے پارسی ہے، ورگلانا چاہیں گے۔ جسٹس منیر کے بارے میں شک ہے کہ غالب القادیانی تھا، لہذا اسی نے سب سے پہلے یہ 11 اگست والی تقریر قائد اعظم کی اس پر مورچہ لگایا، حالانکہ در حقیقت اس کی توجیہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اس میں مذہبی آزادی کی بات ہے، اور واقعتاً اسلام جتنی مذہبی آزادی دیتا ہے، خلافت راستہ میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو جتنی آزادی ملی ہے، ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کو جتنی آزادی دی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک تاریخ کی حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے، اس جہاد کے لیے ہم نے بھی اپنی صلاحیت کے مطابق مساحت کے برابر، مساحت کے مطابق جو ہے کمر کسی ہے۔ چنانچہ آج آپ نے شاید نوائے وقت میں ایک اشتہار دیکھا ہو، اگرچہ وہ کوئی بہت باریک ہو گیا، پڑھنے کے لیے محنت سرچ کرنی پڑے گی، لیکن آپ ذرا جا کر آخری صفحے پر وہ اشتہار ہے، نظریہ پاکستان سوالیہ نشان کے ساتھ، اس کو ضرور پڑھیں۔ پھر یہ چونکہ پچھلے ہفتے کو میری جمعے کی تقریر کے بعد ہوا آتا وہ اجلاس جس میں کہ شریف المجاہد صاحب نے آ کے تقریر کی ہے، تو میں نے آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں، لیکن اگلی جمعرات جو آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو 10 تاریخ کو ہم یہاں 4 سیزن ہال میں ایک جلسہ کر رہے ہیں تحریک خلافت کے زیر اہتمام، جس میں اس پر مزید تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا کہ قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا تصور پاکستان کیا تھا، آیا ایک سیکولر نیشن چاہتے تھے یا خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اگلی جمعرات جو ہوگی وہ غالباً اگلے جمعے کو انشاءاللہ 18 تاریخ کو ایک جلسہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دانشوروں کو بلا رہے ہیں، ذرا انہیں کھانا کھلائیں گے ہوٹل میں، تو وہاں اس کے لیے بھی ہماری ایک کوشش ہے کہ جو دانشور ہیں اور کالم نگار ہیں لکھنے پڑھنے والے، انہیں لوگ بلا کر وہاں پر بھی پھر یہ بات تفصیل سے آئے، اور ایسا ہی ایک تقریب 14 اگست کو ہوگی انشاءاللہ کراچی میں۔ تو یہ اپنی سی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، آپ حضرات بھی اس کے لیے کمر کسیں۔ اور اس کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ میری اس کتاب کے جو 2 ابواب ہیں جن میں پاکستان کی اصل اساس کیا ہے اور اس کے استحکام کی اصل بنیاد کیا ہے، اس پر میں نے پورے شرح بسط کے ساتھ، اور بڑے بڑے لوگوں نے مانا ہے کہ اس کے استدلال کی نفی نہیں کی جا سکتی، تو وہ ایک 2 علیحدہ ابواب جو ہے چھاپ کر ہم یہاں پہ اگلے جمعے تک انشاءاللہ لے آئیں گے، تاکہ بڑے پیمانے پر اسے آپ پھیلا سکیں، اس لیے کہ وہ کتاب جو ہے استحکام پاکستان وہ ذرا زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ وہ 2 ابواب پر مشتمل کتاب کا جو ہے وہ آسانی سے آپ نے لے سکیں گے اور تقسیم بھی کر سکیں گے لوگوں کے اندر۔ یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں ان میں ملک کی سطح پر، اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ کشمیر میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، خوش آئند بات ہے، اگرچہ ابھی اس کے اوپر سموک سکرینز ہیں، ابھی بات پورے طور سے واضح نہیں ہے، ابھی بھارت جو ہے پاکستان کی مذاکرات میں شمولیت کو نہیں مان رہا ہے، لیکن امید ہے کہ مانے گا، اس لیے کہ اس موقف سے ہٹتے ہٹتے وقت لگتا ہے کچھ۔ لیکن یہ کہ اسی عرصے میں جو ایک بڑا بھیانک وہاں واقعہ ہو گیا ہے کہ یاتری جو تھے امرناتھ کی یاترا پر گئے ہوئے، ان کی بڑی تعداد میں انہیں قتل کیا گیا ہے، اور اس کا الزام پاکستان پر اور مجاہدین پر ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے بتایا گیا، میں نے تو نہیں دیکھا، کہ انڈیا ٹیلی ویژن پر، بھارتی ٹیلی ویژن پر ایک مذاکرہ ہوا، اور اس میں ایک سابق بھارتی وزیر خارجہ زور دے کر یہ کہا ہے کہ یہ مجاہدین کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن مجاہدین تو 11 سال سے جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک کسی ایک یاتری کو نہیں مارا، انہوں نے کسی ہندو اور سکھ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، ان کی ساری جدوجہد بھارت کی جو آکوپیشن آرمی ہے اس کے خلاف ہے۔ اب یہ بھارتی سچ، وہ جو جادو وہ جو سچ کر کر بولے، یہ سچ بات ایک بھارتی جو ہے دانشور جو وزیر خارجہ رہا اس نے کہی، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی میں نے سنا ہے، مذاکرہ دکھایا گیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شیخ ڈاکٹر جو ہے فاروق عبداللہ، یہ اس کی کاروائی ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے اگر حریت کانفرنس سے اور مجاہدین سے کوئی مذاکرات ہو گئے اور بھارتی حکومت نے جو ہے ان کے سامنے کو گھٹنے ٹیک دیے تو میری حیثیت ختم ہو جائے، لہذا وہ ہر ممکن قدم اٹھا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان مذاکرات میں تعطل پیدا ہو اور ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے راہ ہدایت دکھائے، اس کا باپ جو ہے شیخ عبداللہ، یہ سارا کشمیر کا سارا معاملہ جو پیدا کردہ ہے در حقیقت اس نے جو مسلم قوم سے غداری کی تھی اسی کا نتیجہ جو نکلا ہے، اور آج اس کا بیٹا جو ہے وہ بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کا معاملہ کر رہا ہے۔ دوسری بات جس کی کہ میں چاہوں گا کہ یہاں تائید بھی کروں اور کوئی تحسین بھی کروں، میرے نزدیک جنرل پرویز مشرف نے ایک اور پوائنٹ سکور کیا ہے اور وہ یہ کہ بھارت کو پیشکش کی ہے کہ نو وار پیکٹ بھی کر لو اور فوجوں کی تعداد کم کرنے کا معاہدہ بھی کر لو. یہ اصل میں وہ ہے جس کو ہم آفینسو کہتے ہیں, پیس آفینسو. پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان ٹیررسٹ نہیں ہے, پاکستان جنگجو نہیں ہے, پاکستان کی فوج روگ آرمی نہیں ہے جو تم نے بنا دیا تھا اس کو, بلکہ پاکستان تو کہہ رہا ہے بھائی ہم مسلم, آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کر دیں پھر نو وار پیک کر لیجیے. بلکہ علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے اسی جو خطبہ صدارت اس میں کہا تھا کہ پاکستان اگر بن جائے گا, لفظ پاکستان تو نہیں تھا, یعنی ہندوستان کے شمال مغرب میں اگر آزاد مسلمان ریاست ہوگی تو وہ بھارت ہندو یا پاکستان رہ جائے گا, انڈیا اس کی محافظ بن جائے گی, سینٹرل ایشیا سے آنے والے اگر کوئی ہوں گے حملے ان کو روکے گا. اور واقعہ یہ ہے پاکستان نے کمیونزم کے سیلاب کو روکا اور بھارت کو بچایا ہے. ظاہر بات ہے کہ سیکولر انڈیا اگر ہوتا, پاکستان بھی اسی میں شامل ہوتا, تو یہ کمیونزم کا سیلاب نہیں رک سکتا تھا, یہ پاکستان نے روکا. بہرحال اس حوالے سے یہ دونوں باتیں میرے نزدیک اچھی ہیں جو ہو رہی ہیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.